نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فریضہ اقامت دین اور اس کے لیے کام کرنے والوں میں جو لازمی اوصاف مطلوب ہیں. اس ضمن میں ہمارے لیے قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سورہ شورا کی 3 آیات نمبر 13، 14 اور 15 اور اس کے بعد 8 آیات 36 تا 43. اس کا یہ مطبوعہ ورق آپ کے پاس موجود ہے، تو آئیے کہ ہم پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. إلى قوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اقامت دین کے موضوع پر قرآن حکیم کی جو اہم ترین آیات ہیں وہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان آیات کے بارے میں کچھ عرض کروں، تمہیداً اس حقیقت کو میں پھر آپ کے ذہن کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اگرچہ اس موضوع پر چند ماہ قبل ایک تفصیلی گفتگو یہاں ہو چکی ہے، کہ توحید کے دو حصے ہیں. ایک توحید ہے علمی توحید یا عقیدے کی توحید، ایک توحید ہے عملی توحید. چونکہ اصولی اعتبار سے یہ بات 100% درست ہے کہ اصل اہمیت عقیدے کی ہے، اصل اہمیت انسان کے فکر کی ہے، اصل اہمیت علم کی درستی کی ہے، لہذا ہمارے ہاں اب تک جو زور صرف ہوا ہے توحید کے ضمن میں اور جتنی گفتگو ہوتی ہے اور عام طور پر اس موضوع پر جو مناظرے ہوتے ہیں یا گفتگویں ہوتی ہیں، رد و قدع ہوتی ہے، بحث و نزاع کے موضوع بنتا ہے، وہ در حقیقت توحید کا وہ پہلا حصہ ہے، یعنی توحید فی العقیدہ. توحید کا جو دوسرا حصہ ہے توحید فی العمل، توحید کے عملی تقاضے، یہ وہ ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ اس پہلو کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں تک توحید فی العقیدہ کا تعلق ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے بارے میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد ولم یولد. یہ توحید جو ہے جس کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اب یہ سارا زور جو دیا جا رہا ہے اللہ کی توحید ذاتی، کہ ایک ذات کی حیثیت سے، ایک ہستی کی حیثیت سے وہ ایک یونیک ہستی ہے، تم کسی اور ہستی پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ اس ذات کی جو صفات ہیں اس کے ضمن میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ منفرد ہے، اگرچہ لفظ مشترک ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی صفات کے لیے بھی اور بندوں کی صفات کے طور پر بھی. مثلا اللہ علیم ہے، عالم ہے، علام ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے یہ تمام الفاظ مستعمل ہیں، فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، فلاں بہت بڑے علامہ تھے. اب یہ لفظی اشتراک ہے کہ جو مغالطے کا سبب بن جاتا ہے. اگر یہ حقیقت سامنے نہ رہے کہ اللہ تعالی کا وجود ذاتی ہے، کسی اور کا عطا کردہ نہیں، اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، حادث نہیں، اسی طرح اس کی جملہ صفات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، حادث نہیں، اسی طرح اللہ کا وجود مطلق ہے، محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، مقید نہیں ہے، بلکہ وہ بھی لا متناہی ہے، مطلق ہے، لا محدود ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ہے توحید فی العلم، توحید فی القدرت. اسی کا ایک آخری سرا جڑتا ہے توحید فی الوجود. لیکن یہ ساری بحثیں جو ہے یہ علمی، اصل جو پہلو ہے جو عمل سے متعلق ہے وہ توحید فی العمل. وہ کیا ہے اس کا میں نے ایک تقریر میں یہاں ایک خاکہ پیش کیا تھا، لیکن چونکہ در حقیقت یہ اقامت دین یہ اس کا چوٹی کا عمل ہے، یہ اسی کا کلائمیکس ہے، اس لیے اس کو تدریجاً آج پھر ذرا ذہن میں واضح کر لیجیے. قرآن مجید میں جہاں تک توحید فی العلم یا توحید فی العقیدہ کا تعلق ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صفحہ قرآن مجید کا ہے کہ جس پر کسی نہ کسی پہلو سے اس کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے. قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات وہ ہیں جو صفات و اسماء باری تعالیٰ پر جن کا اختتام ہوتا ہے، وہو السمیع البصیر، وہو الحکیم العلیم، وہو الغفور الرحیم. اب یہ تمام کیا ہے؟ اسماء و صفات باری تعالیٰ. تو یہ اکثر آیات جو ہے قرآن مجید کی انہی پر ختم ہوتی ہے. تو جہاں تک تو توحید فی العلم یا توحید فی العقیدے کا تعلق ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر موجود ہے، لیکن توحید عملی کے اعتبار سے چار سورتیں نہایت اہم ہیں، یہ قرآن مجید میں یکجا واقع ہوئی ہیں، سورہ زمر، پھر سورہ مومن، اس کے بعد سورہ حامیم مسجدہ، اور پھر سورہ شورا کے جس کی چند آیات کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. اس میں تدریج کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ دوسرے موضوعات بھی زیر بحث آئے ہیں، صرف یہی موضوعات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح کے ایک دور میں گوتی پروئے جاتے ہیں ہار بنانے کے لیے، اسی طریقے سے ان چاروں صورتوں میں ایک مرکزی مضمون ہے کہ جو انہیں باہم مربوط کر رہا ہے، اور وہ یہی توحید عملی کا مضمون ہے. توحید عملی کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو اس کے دو بالکل نمایاں حصے ہوں گے، ایک ہے ذاتی یا نجی یا انفرادی، اور ایک ہے اجتماعی. انفرادی سطح پر ایک ہی اللہ کا بندہ بن جانا، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لینا، اپنی محبت کو اس کے لیے خالص کر لینا، یہ دونوں باتیں ذرا سمجھ لیجئے کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی، والدین کی اطاعت ہوگی، اساتذہ کی اطاعت ہوگی، اولو الامر کی اطاعت ہوگی، لیکن ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں گی، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو. لا اطاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالی کے حکم کے خلاف. کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں انشیئٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے، اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہوتا ہے. کسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو. محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بند سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے، یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حباً للہ، جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی، کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے. دوبارہ جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائے، تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت. اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت. تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر دیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہ اللہ تعالی کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا بتائے حقیقی وہ ہو، ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی اس کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں ہوگی. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے، عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے، تاہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی، یہ تعلیم ہے. اسی بدل پر لفظ توحید ہے، جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا، وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، پہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا، انفرادی سطح پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے، لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے. ہماری محبتیں ہیں کہ جو آنکھ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں، ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. جو میری خواہشیں پوری کرنی ہو، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اراعون ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ علیہ سلیم ملک مصر، کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا. اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان، میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہے، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس، اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہم تن اطاعت بن جائے، تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت اس کا معبود اس کا نفس. اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا، تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی. دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے. یہاں لفظ عبد استعمال کیا،
یہ کہنے کو نام عبد الرحمان ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، کس وجہ سے کہ مال محبوب ہے، معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی، یہی تو شرک ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، شرک کی اصل حقیقت یہ ہے، تو یہ ہے شرک فی العمل، اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے، تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع، یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر۔ اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی، اس میں کس شد و مد کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالی نے شوق عطا فرمایا ہے وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مد کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے۔ آغاز ہی دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، پس بندگی کیجئے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین، وہ اطاعت جو خالص ہو۔ میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں، لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے، اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو، اطاعت وہ جو خالص ہو، یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اطاعت رواج کی، کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی، یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئی، اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی، لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئی تو یہ دو رنگی اور سہ رنگی اور چورنگی اور پچ رنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے۔ اب اس سے تو شروع ہوئی ہے اس صورت، آگے چلیے، اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں، جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس معیار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی میں بھی ایگزمپٹ نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا، اللہ کے اس احکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہو، اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں، یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرجلال انداز کلام ہے، یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خطاب واحد کے سیدھے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھی اللہ تعالی کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو، اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا، میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے، کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز ہے. فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو. ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے. عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی میں. اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں. عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل. جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے. ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا ہے، جو شہوات کی بندگی کر رہا ہے، وہ جاہل. تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے. وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے جانب بھی وحی کی جا چکی ہے. لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی ہمپ ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے. یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں. یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. اس سے ذرا آگے آئیے سورہ مومن میں، اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے. ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا. آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے. یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا. ایک کسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا. اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا. اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفا، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا. فرمایا الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے. یہ دعا ہی تو اصل میں، مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے. تو اب کسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے، اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں. کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں، جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا، آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر، تو کیا وہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو؟ لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے، خالصتاً اسی کی بندگی، تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر، تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، فادعوا اللہ مخلصین له الدین، بس دعا کیا کرو اللہ سے، پکارا کرو اللہ کو، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے، مخلصین له الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ اگر یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے، نادانی میں گزری ہے، اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھیں وہ آپ فرما دے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی، تیرے احکام جو میں نے توڑے، اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا، تو اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 70-70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر، اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبت نصوح، خالص توبہ۔ تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ تو فرمایا فادعوا اللہ مخلصین له الدین، اور اسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، مجھے پکارو، قال ربکم، تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ بربنائے استکبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے، ایک اللہ کی بندگی ہما تن ہما وجوہ اور یکسو ہو کر یک رنگ ہو کر، ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا، اسی سے استغاثہ، اسی سے دعا، اسی سے استمداد، اسی سے استعانت۔ اب اس سے آگے بات چلتی ہے، یہی توحید عملی اب ایک اجتماعی نظام ہے، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں دستور ہے، قانون ہے، انسانی زندگی جو ہے، جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے، علیحدہ علیحدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں، آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں، آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے ناطے ہیں، آپ کے کاروباری تعلقات ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے، اس کا کوئی نظام ہے، وہاں کوئی قانون نافذ ہے۔ اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بکھرے کر لیے کہ مسجد میں تو کاملتاً اللہ کی اطاعت ہوگی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں نہیں، چیف کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں، اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا، وہی تقسیم ہو گئی۔ جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کچھ کسی اور کی کر لی، کچھ اپنے نفس کی کر لی، کچھ رواج کی کر لی، کچھ زمانے کے چلن کی کر لی، تو یہی تو شرک ہے، یہ شرک ہے، عمل کا شرک۔ اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے، سیاست ہو تو اس کے تابع ہو، قانون ہو تو اس کے تابع ہو، عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو، معیشت ہے تو اس کے تابع ہو، سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا، در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا۔ اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے تقدیر رب، اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے۔ اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے. اسی کا نام ہے اعلاء کلمۃ اللہ, جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے, نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے, نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر, بلکہ صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے, اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے. یہ جو عمل ہے اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا, دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, میں چاہتا ہوں دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے, ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے, تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں. ہماری بندگی, ہماری اطاعت, ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو, اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دے. اگلا قدم کیا ہوگا, اب اسی کی دعوت دیجئے, اسی کو عام کیجئے, لوگوں کو اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو, اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو, اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی اس کو ترک کر دو, خدا واحد کی بندگی اختیار کرو. یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی. قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے. ان سب کی ایک ہی دعوت تھی, نوح ہو, ہود ہو, صالح ہو, شعیب ہو, ابراہیم ہو, لوط ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. دعوت کیا ہے, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی اطاعت اختیار کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں, ان اعبدوا اللہ واطیعون, اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی, اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا, اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا, اللہ کا نمائندہ کون ہے, وہ اللہ کا رسول ہے, جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے. اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اس کی اطاعت کس کی, ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت, جس نے اللہ کی اطاعت. تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے, ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یا ان اعبد اللہ واطیعون, اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. قرآن مجید کیوں نازل ہوا, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے. یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی سورت میں, سورہ حامیم السجدہ میں بڑے پیارے الفاظ ہیں, فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی بندگی کی دعوت دی, لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ ہرس و ہوا کی بندگی کو چھوڑو, خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو, غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھینکو, ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو, صرف ایک اللہ کی اطاعت, ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو. یہ دعوت جو ہے ایک اعتبار سے بڑی باغیانہ دعوت ہے, اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمایا ہوا ہے, وہ فرعون ہو, وہ نمرود ہو, جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا ہے, جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے, ہماری مرضی چلے. آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے, عوامی حاکمیت, عوام کے پاس سوورنٹی ہے, عوام مالک ہے, لہذا عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دیں, وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دیں, وہ دو مرد جو ہے میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے, وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دیں ہم جنسی جائز ہو جائے, وہ شراب کو چاہے تو بند کر دے چاہے تو اس کو کھول دے, جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیبیشن ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون وہ بھی انہی کا پاس کرتا ہے. یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے, جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروئے کار آئے گا. اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت, اللہ سے بغاوت, اللہ کی حاکمیت کے خلاف اعلان جنگ. اب اس کے خلاف بغاوت, یہ ہے دعوت بندگی رب, اللہ کے بندے بنو, ہر اطاعت سے, ہر غلامی سے, ہر چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، اپنے خواہشات کی ہو، یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو، جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو. اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے. اسی لیے اسی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، اس پر استقامت دکھائے، اس پر وہ خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائے، اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اپنے نفس کی نہ کسی اور کی، نہ داخل سے نہ خارج سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ، نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ شرط صرف ایک، جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے. تو سورہ حامیم السجدہ کا مضمون ہے اب اس کی دعوت، بندگی رب کی دعوت. اب آئیے اس کے بعد یہ سورہ شورا، اس میں وہ مضمون آیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی یہ آیات ہیں، اب ان آیات کو سامنے رکھیے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ سب کی. ارشاد ہوتا ہے شرع لکم، ان آیات کے مفہوم کے ضمن میں چونکہ بعض مغالطے کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں خلوص و اخلاص سے، اور کچھ لوگ وہ دانستہ مغالطہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھیں. شرع لکم، شرع وہی لفظ جس سے شریعت بھی بنا ہے اور اسی سے شارع بنا ہے، شارع عام نہیں ہے. شارع کسے کہتے ہیں؟ راستے کو. اور شریعت یہ بھی در حقیقت ایک راستہ ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ شریعت یہ شارع. اور یہیں سے لفظ آیا شرع، مقرر کر دیا تمہارے لیے، شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے. اب دین میں سے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ جب بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، تو میں اصل میں ثابت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے مضامین پر اس طریقے سے محافظت کرتا ہے کہ جتنے ممکن ترجمے کیے جا سکتے ہیں وہ سامنے رکھ لیجئے، مراد سب کی ایک ہوگی، سوائے اس کے کہ اس سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور کوئی چیز نہیں ہوتی، نتیجتاً بات وہیں پہنچ جائے گی. اگر ایک جگہ پر دو ترجمے ممکن ہیں، کوئی حرج نہیں، ان دونوں ترجموں کو دیکھیے کہ بات آخر کہاں جا رہی ہے، تو اس کی ایک مثال آج آ جائے گی کہ منطقی طور پر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ دونوں ترجموں کا ایک ہے. شرع لکم من الدین، اب یہاں پر من الدین کے دو ترجمے، فارسی ذرا سی اپنے سامنے رکھیے کہ از قسم دین، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا دین کی قسم سے تم پر وہ چیز لازم کی جا رہی ہے، یا در بارے دین، دین کے بارے میں یہ بات لازم کر دی گئی، طے کر دی گئی. یہ دو ترجمے اس کے ممکن ہیں، شرع لکم من الدین، طے کر دیا ہے تمہارے لیے از قسم دین، یا طے کر دیا ہے تمہارے لیے در بارے دین، دین کے بارے میں، دین کے ضمن میں. اب یہاں سمجھیے دین کہتے کسے ہیں. یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے، اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، یہ سب عربی زبان کے الفاظ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ عربی میں مستعمل تھے. نیا لفظ قرآن مجید لاتا تو عرب سمجھتے نہیں، ظاہر بات ہے کہ پک اینڈ چوز کیا ہے قرآن نے، وہ جو زبان مستعمل تھی، جو عربی مبین تھی، جو اہل عرب استعمال کر رہے تھے، اس میں سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. وہ انتخاب حکمت کی بنیاد پر ہے. اچھا، ایک تو ہے عام الفاظ کا انتخاب، ایک یہ ہے کہ جب اسے اصطلاح کی شکل دی ہے تو اس میں اضافی مفہوم خود پیدا کیا ہے. مثال کے طور پر صوم کے کیا معنی ہے؟ رک جانا. اب رک جانے کے کیا معنی ہے؟ کس چیز سے رک جانا؟ اب صوم جو دین میں ہے وہ ایک اصطلاح ہے، صوم وہ روزہ ہے کہ صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے اور غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا. اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا، جائز چیزیں بھی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ پورا قانون جو ہے اس کو پس منظر میں رکھیے. تو اب یہ صوم کا مطلب ہے، صوم کے معنی صرف رک جانا نہیں ہے. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا. لیکن زکات کے معنی کیا ہے؟ زکات آپ کہتے ہیں زکات کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، جس طرح چاہے کوئی پاک کر لے صاف کر لے، نہیں. زکات اب ایک اصطلاح ہے، زکات کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کر دیا، اب اس کا نام زکات ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے لغات القرآن نام کی کتاب لکھ دے، اور وہ باتیں تو صحیح ہوں گی کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل تھا، لیکن اس لغوی مفہوم کو لے کر اصطلاحی مفہوم جو ہے اس سے بالا تر کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے جس کو کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے دانستہ اختیار کیا ہے. اسی طرح صلات کے معنی کیا ہے؟ صلات کے معنی کسی کی طرف متوجہ ہونا، اب اقدام الشے، یہ صلات ہے. اب کوئی شخص کہے کہ صاحب صلات کے معنی متوجہ ہونا، بس اللہ سے لو لگا لے، بیٹھے بیٹھے کر لے، کھڑے کھڑے کر لے، لیٹے لیٹے کر لے. یہ صلات جو ہے پانچ نمازیں اور یہ بارہ رکعتیں اور یہ آٹھ اور یہ سات اور یہ فلاں اور اس کے لیے یہ شرط اور اس کے لیے رکوع اور سجود، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ صلات کے معنی تو صرف یہ ہے. تو یہ پھر میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. صلات کے معنی یقیناً توجہ کے ہیں، لیکن صلات کی روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ صلات ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں. یہ اصل میں توجہ جو ہے اللہ کی طرف، توجہ کا ارتکاز، یہ نماز کی روح ہے. لیکن یہ صلات کا نظام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے. اسی طریقے سے دین، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، ایک جزا و سزا، بدلہ، اور ایک اطاعت. جزا و سزا، بدلہ، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں؟ جزا و سزا کے دن کا مالک، جس دن کے طے ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی، کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے جو مستوجب سزا ہے. تو جزا و سزا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی اور اس سے بالا تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی سے لفظ بنا ہے، حروف اصلی وہی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ دین قرض کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرض واپس آتا ہے. جیسے جزا یا سزا واپس آتی، آپ نے کوئی عمل کیا اس کا نتیجہ ہے، اس کا ریباؤنڈ ہے، اس کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کسی کو 100 روپیہ ہدیہ کر دیا، وہ واپس نہیں آئے گا. کسی کو ہبا کیا، واپس نہیں آئے گا. دین ہے، قرض ہے، تو واپس آئے گا. تو دین میں اور دین میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. اسی طریقے سے آتا ہے اطاعت کے معنی میں اور جزا و سزا کے معنی میں کما، یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل ہے. دوسرا کیا ہے؟ اطاعت. حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اصل میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے، اس کے اوپر غالب آ جائے. تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے، یہ ہے در حقیقت اطاعت دین کا دوسرا مفہوم. ان دونوں کو جمع کیجئے، اس سے ایک تصور قرآن مجید ابھار کر لاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی مطاع مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی. اس کا قانون اگر اس کی مطابق عمل کیا جائے گا، جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، آپ کو طرح طرح سے نوازا جائے گا، اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی، سزا ملے گی، جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے، تو اب دین ہے نظام اطاعت. جس ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی. جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے, آپ میں سے اکثر حضرات کو وہ مقام مستحضر ہوگا, حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا, وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. اب ان کے بھائی جو آئے ہیں قحط زدہ علاقے سے غلہ لینے کے لیے, حضرت یوسف نے پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچانا, انہوں نے کہا اگلی دفعہ آؤ. انہوں نے چونکہ 11 آدمیوں کا راشن لیا اور آئے تھے 10 بنیامین ساتھ نہیں تھے, وہ کہا ہے تمہارا بھائی جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بھی راشن ملنا چاہیے؟ کہا کہ وہ ہے, باپ ہے اس کا, بوڑھا باپ ہے, وہ اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا. فرمایا کہ اگلی دفعہ اگر اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا. لہذا وہ کسی طرح خوشامد کر کے حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کیا, بنیامین کو بھی لے کر آ گئے. اب حضرت یوسف روکنا چاہتے ہیں, لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے, اس بادشاہ کا ملوکیت کا نظام, اس میں جو قانون ہے, ما کان یاخذ اخاہ دین فی دین الملک, حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بنیامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے, پکڑ سکتے دین الملک میں. یہ دین الملک کی اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہیلا جو ہے وہ اختیار فرمایا, جس کو کہ فرمایا گیا کذالک کدنا لیوسف ما کان یاخذ اخاہ فی دین الملک, اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی, ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی, قانون ملکی, بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا, وہ اپنے بھائی کو روک سکتے. تو دین الملک کی اصطلاح آپ نے ذہن میں رکھی ہے, بادشاہت کا دین, بادشاہت کا نظام, جس میں مطاع مطلق کون ہے؟ بادشاہ. اس کا قانون ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے, وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. فرعون نے کیا کہا تھا, چند صدیوں بعد کا واقعہ اسی مصر کا ہے, کہ فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی, اس نے کیا کہا, علیہ سلیم ان کو مصر, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے, میرا حکم چلے گا, میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کا نام ہے دین الملک, جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام. ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے, وہ مختار مطلق ہے, وہ جو چاہے قانون بنا دے, اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں, وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں, اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے. یہ نظام کیا ہوگا؟ دین الملک. اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام کیا ہے, یہ دین جمہور ہے, کہ یہاں حاکمیت جمہور کی, ان سے بالا تر کوئی نہیں, ان سے اوپر کوئی نہیں, ان کا فیصلہ آخری ہے, ان کے نمائندے جو طے کر دیں گے وہ لازماً کتاب قانون کا جز بن جائے گا. یہ دین الجمہور ہے, اور اس سے بالا تر سب سے اعلیٰ نظام وہ دین اللہ ہے. دین اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے مطاع حقیقی, اللہ ہے مالک حقیقی, اللہ ہے حاکم حقیقی, اللہ کے لیے حاکمیت ہے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی مطالع آزری, سارا نظام اس کے تابع آ جائے گا, یہ دین اللہ ہو جائے گا. تو فرمایا وہ دین جو ہے ہم نے تمہارے لیے وہی چیز مقرر کی ہے, شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا, جس کی کہ وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو, والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی کی ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. یہاں تک رک کر ذرا توجہ کیجئے, اس سے ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ ان پانچوں رسولوں کا دین ایک ہی ہے, دین میں کوئی فرق نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ شریعت میں تو فرق ہے, کہیں تفصیلی احکام جو ہے ان میں تو تبدیلی ہوئی ہے, روزے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے یہود کے ہاں یہ نہیں تھی, بعض چیزیں اس میں زیادہ سختی کی تھیں, بعض گرمی کی تھیں. اس میں مثلاً یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا, سحری کا کوئی تصور نہیں, اب اگلی شام تک یہ روزہ چلے گا. اسی طریقے سے ان میں بعض روزے وہ بھی تھے کہ جن میں بولنے پر بھی پابندی تھی, جس کا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے, انی نظر تو للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا, میں نے ایک نظر مانی تھی رحمان کے لیے, ایک روزہ رکھنا تھا, وہ روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بات نہیں کر سکتی کسی سے, اشارے میں یہ بات سمجھا دی. تو صوم میں اضافی پابندی یہ بھی تھی, جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس میں بولنے پر بھی پابندی. تو شرعی احکام میں فرق ہوا ہے. نماز کی یہ شکل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سکھائی اور حضور نے پوری امت کو سکھائی اور حکم دے دیا کہ سلو کما رہے تو مونی اسد دی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ نماز کی یہی شکل بعین ہی یہود کے لیے نہیں تھی، سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھی. تو نوٹ کیجئے کہ دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں. یہ دو الفاظ اب بالکل علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آ جانے چاہیے. دین آدم سے لے کر این دم تک، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن شریعت مختلف اوقات میں بدلتی رہی. تفاصیل جو ہے احکام کی، ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہا. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کبھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کسی حکم کو بدل دیتے ہیں، تو اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم لے کر آتے ہیں. اگر شریعت موسوی کا ایک حکم ساقط ہوا، اس سے بہتر حکم وہ شریعت محمدی میں علی صاحب صلاۃ وسلام آ گیا. تو یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھیے کہ دین ایک ہے، شریعت مختلف ہے. اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکیں گے. آج کل ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور لا، ان دونوں میں فرق ہے. کانسٹیٹیوشن نظام کو طے کرتا ہے اور لا وہ ہے جو اس نظام کے تحت وجود میں آتا ہے. لا بدلتا رہے گا، کانسٹیٹیوشن یہ طے کرے گا کہ کون ہے قانون ساز ادارہ، کون قانون بنائے گا، کس کو اختیار حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے سوورنٹی کس کی ہے، کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کیا ہیں، کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں جو سوورنٹی اگر ہے عوام کی، فرض کیجئے، تو کیسے ایکسرسائز ہوگی، اس طرح انتخابات ہوں گے، انتخابات سے یہ دو ہاؤس بنیں گے، اپر ہاؤس ہوگا، لوئر ہاؤس ہوگا، اس طرح قانون جو ہے وہ وہاں پر کثرت رائے سے جو پاس ہوگا وہ سینٹ میں جائے گا، فلاں ہوگا. یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے دیا؟ دستور نے. اب اس نظام کے تحت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، قانون بن رہے ہیں، کسی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے، کسی قانون میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ کلا کہ ہاں آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی، چیپیاں لگی ہوتی ہیں، ایک قانون یہ تھا اس میں فلاں دفعہ کا اضافہ ہو گیا، وہ بےچارے اس کو وہاں چپکا لیتے ہیں تاکہ یہ کہ جب ہم اس قانون کا مطالعہ کر رہے ہوں تو یہ بھول نہ جائے کہ اس کی فلاں دفعہ میں یہ ترمیم ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہ وہ ترمیم بھی وہیں پہ چپکی ہوئی ہمیں مل جائے. تو قانون میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جدید کانسیپٹ کیا ہے، دستور کو حتی الامکان اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. دستور میں تبدیلی کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے، قانون میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا، اور دستور میں آپ کو معلوم ہے دو تہائی اکثریت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو، اور اگر فیڈرل قسم کا نظام ہے تو اس میں یہ کہ ہر صوبے کے نمائندوں کی بھی اتنی جو ہے تعداد، اس میں اتنی پرسنٹیج شامل ہو، تب آپ دستور کو ہاتھ لگاتے ہیں. دستور کے بارے میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس میں تبدیلی نہ ہو. لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے بے معنی ہیں. ہمارا ملک وہ ہے، یہ ساری باتیں اصولی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارا ملک تو وہ ہے، میں نے اسے بھی پہلے وہ شعر کوٹ کیا ہے کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گنچے سوکھ گئے، آئینِ گلستاں کیا ہوگا، دستور بہارا کیا. یہاں تو یہ کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری، تو بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے، بے دستوری ہمارا دستور ہے. وہ بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان کی یاد کیجئے، 48 وہ ریجیکٹ ہوئی، اس کے بعد 56 تک معاملہ چلتا رہا، دستور بنا. اس دستور کو دن کی روشنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، لائٹ آف دی ڈے، دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ ختم ہوا. 62 میں بنا، جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ وہ بھی گیا. پھر سن 73 میں بنا، اس 73 کے دستور کے بارے میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، کہ کنسنسس کے ساتھ، تمام پارٹیوں کے مفاہمت کے ساتھ، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے سب کے دستخط حاصل کیے. اتنا کنسنسس ہمارے ہاں آج تک کسی بھی دستوری، جو بھی دستاویز ہے، اس کو حاصل نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی یہ کہ جس شخص نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا، خود اس نے اس کی مٹی پلید کی، اس میں جو ترمیمیں شروع کی ہیں اور بروٹ میجورٹی سے جو ترمیمیں کی ہیں، اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. ایک بہت بڑا کریڈٹ جو اس نے حاصل کیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں دفن کر دیا. اور اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دستور، اب اس میں جو ترامیم ہوئی ہے، وہ اسمبلی تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسمبلی کوئی متفق علیہ اسمبلی نہیں ہے. یہ اسمبلی وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ کوئی اختلاف رائے نہیں، جبکہ وہ اسمبلی وہ تھی جس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. اس کے بارے میں اور جو کچھ آپ کہیں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی جانبداری ہوئی تھی یا اس میں کوئی دھن دھوس اور دھاندلی کا معاملہ ہوا تھا، اس سے ہمارا ملک دو لخت ہوا، جو ہوا وہ بری بات ہوئی، لیکن یہ کہ اس الیکشن پر کسی نے بھی ہر پارٹ تک نہیں رکھا، اوپن الیکشن تھا، تمام پارٹیوں کو اجازت تھی، سب نے کھل کر حصہ لیا تھا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو دستور ہے ہی نہیں، اس اعتبار سے اس میری گفتگو کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ اصولی سطح پر سوچئے کہ ایک دستور ہوتا ہے کسی ملک کا، اس میں ترمیم انتہائی مشکل کام بنا دی جاتی ہے تاکہ نظام کا ایک تسلسل رہے، اس نظام کے تحت حکومت بنے، حکومت ختم ہو. اندرا گاندھی اگر ہاری تو اس کے تحت ہاری، جیتی تو اس کے تحت. یہ انہوں نے اس نظام کو اپنا برقرار رکھا، اور وہی بات ہے کہ جو آج ہم سے بہت آگے ہے وہ اس سطح سے کہ انہوں نے اپنا وہ نظام اتنا مستحکم رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرابلمز وہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں صوبائیت ہے تو وہاں ہم سے بڑھ کر ہے، ہمارے ہاں تو مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب کی کھچڑی ہے ہندوستان میں، جہاں جتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو دسواں حصہ بھی تعداد کے اعتبار سے زبانوں کا نہیں، مسائل بہت گمبھیر ہیں. اس کے باوجود وہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ شوق ابزاربرز اتنے رکھ لیے ہیں اس کے اندر کہ بڑے سے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، ذرا سی وہ وائبریشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے دستور کا کام اصل، کہ ایک دستور ہے، اس دستور کی پٹنی پر اس ملک کی گاڑی چل رہی ہے. البتہ اس دستور کے تحت جو قانون سازی کا نظام بنا دیا گیا، اس میں اب قانون جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، نئے قانون بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے جان لیجئے اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے. دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی، اسی کی اطاعت پر نظام قائم ہوگا، رسول اس کا نمائندہ ہے، جو کچھ وہ فرمائے گا وہ ماننا ہوگا، اس کی اطاعت لازم ہوگی. یہ ہے دستور. اب اس کے تحت ظاہر بات ہے کہ موسیٰ آئے، انہوں نے حکم دیا، انہوں نے جو حکم دیا اب وہ دین اللہ کا وہ ورشن ہوگا کہ جو وہاں پر نافذ ہوگا. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت عمر کسی معاملے میں غالباً آرگو کر رہے تھے کسی مسئلے پر، اور تورات اٹھا کر لے آئے، حضور سے گفتگو کرتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں، تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوئے. حضرت ابوبکر موجود تھے، وہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر تو اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے، تورات پڑھ کر سنا رہے ہیں حضور کو، حضور کے چہرے پر شدید ناگواری اور شدید غضبناکی کے آثار دیکھ کر حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اب جو انہوں نے اٹھا کر دیکھا، حضور کا غضبناک چہرہ دیکھا، تو بار بار اب جملے دوہرائے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ کوئی میرے اندر سرکشی نہیں ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میرا دین ہے. تب حضور کا وہ غصہ فروغ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ خود بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی. تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کو میری پیروی کرنی ہوتی تو ان کی کسی بات کو دلیل کے طور پر میرے سامنے کیسے پیش کیا جا سکتا؟ یعنی یہ کہ رسول اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نمائندے کون ہیں؟ اللہ کے حضور ہیں. اب ان کا حکم ہوگا جو نافذ ہوگا. آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، وہ نافذ العمل تھی. تو یہ شریعتیں بدلی ہیں، دین ایک رہا ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں. آدم کا دین، نوح کا دین، ابراہیم کا دین، ہود کا دین، صالح کا دین، لوط کا دین، اور موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، اور محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، وہ ایک ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں. وہ دین کیا ہے؟ حاکم مطلق اللہ، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، اس کی ہدایت کے مطابق پورا نظام بنے گا. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو دستوری خاکے بنے ہیں ان میں اس کا تقاضا ایک دفعہ کی صورت میں ہمیشہ پورا کیا گیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. بس یہی دستور ہے، یہی دین ہے، کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے، اس کی سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی. یہی ہے کہ اگر 100% اس کو آپ نافذ کر دیں تو یہ ہے دین اللہ. تو فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اب آیا ہے وہ اصل میں کانٹے کا لفظ، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو دین کو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ. اب دیکھیے، میں نے جو عرض کیا تھا دو ترجمے، کہ دین تمہارے لیے وہی مقرر کیا گیا جو ان پانچوں کا دین ہے. اگر یہ مفہوم لیں گے کہ اس قسم دین وہی دین تمہارے لیے ہے تو یہاں پر خطاب ہو جائے گا ان اقیم الدین کس سے؟ مسلمانوں سے. یہ دین جو چلا آ رہا ہے نوح سے لے کر اور محمد تک ایک ہی دین ہے. اے مسلمانوں, تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اسے قائم کرو, اسے نافذ کرو, اس کو بالفعل برپا کرو. اور اگر یہ لیا جائے کہ دربارہ دین جو چیز ان پر تھی وہی اے مسلمانوں تم پر فرض ہے, کہ نوح کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو, ابراہیم کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو, موسیٰ کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو, عیسیٰ کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو, آج وہی فرض زمانے کے اس مرور کے ساتھ اے مسلمانوں وہ مقدس فرض آج تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دونوں ترجموں کے اعتبار سے مراد میں قطعاً کوئی ایک بال برابر فرق نہیں. یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کے ذمے ہے اس دین کو قائم کرنا. یہ دین دیکھیے نا, اللہ کی حاکمیت وہ رکھی رہ جائے ایک طرف, اور آپ صرف نماز روزہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ اللہ کا دین قائم ہو گیا, تو یہ تو بہت بڑی سادہ لوہی ہے. اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی ہو, اللہ کا قانون نافذ نہ ہو, اللہ کی شریعت جو ہے اس کے مطابق معاملات طے نہ ہو رہے ہو. یہ جو فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں تین دفعہ, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے, وہی تو ظالم ہے, وہی تو کافر ہے. یہی انداز ہے بالکل علامہ اقبال کے شعر کا جو میں سنا چکا ہوں, کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امید ہی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. تم نے اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈالا, اپنی مرضی سے قانون بنائے, اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تم نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا, اس کی حاکمیت کا انکار کیا, تم خود مدعی بن کر آئے حاکمیت کے کہ ہمیں اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے, اس سے بڑی بغاوت اللہ کی جناب میں کیا ہوگی؟ اور اس کا کفارہ تم چند سجدوں کے ذریعے سے اللہ کو ترخانا چاہتے ہو, چند سجدے کر کے اور چند روزے رکھ کر تم سمجھتے ہو کہ کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بغاوت عمومی جو پوری زندگی میں ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ بغاوت تو بحر و بر کے اندر پھیلی ہوئی ہے, چھائی ہوئی ہے, اور تم چند سجدوں سے اور چند روزوں سے یہ سمجھو کہ تم کفارہ ادا کرتے ہو, تو یہ سادہ لوہی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, مگر نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کے. اور یہ ہے اصل میں ان اقیم الدین, کہ قائم کرو دین کو. اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں آ کر باتیں کرنی شروع کی ہیں, میں چاہتا ہوں اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا, اور اقام یقیم کھڑا کرنا. بعض حضرات نے ترجمہ کیا, وہ ترجمہ صحیح ہے کہ قائم رکھو دین کو, میں نے کہا قائم کرو دین کو. دونوں ترجمے 100% درست, مراد ایک ہی ہے, اس کو بھی جان لیجئے تاکہ اس معاملے میں کوئی شخص آپ کو مغالطے میں مبتلا نہ کر سکے. دیکھیے مثال ہے خیمے کی, خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جاتا ہے, آندھی آ رہی ہے اس کے کھوٹے مضبوط کرو, رسی دیکھو کوئی کمزور تو نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھکڑ آ رہا ہو تو آپ رسیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں, آپ بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ خیمہ گرنے نہ پائے. یہ کیا ہے؟ خیمے کو قائم رکھنا, اس لیے کہ کھڑا ہے, اور اگر خیمہ گر جائے تو سیدھی بات کیا ہوگی, اب رکھیں گے کس چیز کو, وہ تو گر چکا. اب ترجمہ ہوگا قائم کرو, اس خیمے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں مفہوم کے اعتبار سے, مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, یہ صرف ماحول کے اعتبار سے فرق ہوگا. فرض کیجئے کوئی شخص پیدا ہوا ہے خلافت راستہ میں, دین قائم تھا کہ نہیں, اب وہ قائم کرے گا کس چیز کو؟ دین تو قائم ہے, اب اس کا فرض کیا ہوگا؟ دین کو قائم رکھو. جو کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے, آندھیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ یہ جو مرتد ہوئے, ارتداد کی ایک آندھی آئی, مانعین زکات کی آندھی آئی, یہ نئی نبوتوں کے دعوے دار جو ہے ایک جھکڑ بن کر اٹھے, یہ سب کس لیے اٹھے تھے؟ کہ وہ دین جو قائم کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں جو پورے نظام زندگی کے اوپر اللہ کی اطاعت غالب کر دی تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس خیمے کو گرا دیں، اس دین کو پھر زمین بوس کر دیں، یہ زمین پھر، یہ دین پھر پامال ہو جائے. وہ جو حالی نے کہا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. تو کوششیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت حضرت ابو بکر کی وہ آخری عظیمت تھی کہ جو دین کو قائم رکھنے کے لیے سامنے آ گئی، اور کیسی ان کی وہ عظیمت تھی کہ حضرت عمر جیسے لوگوں کے پاؤں بھی اس وقت جو ہے ان کے اندر لرزہ داری ہو گیا تھا، وہ بھی کچھ مصلحت کا مشورہ دے رہے تھے کہ کم سے کم یہ مانعین زکات جو ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف کوئی آپ محاذ نہ کھولیں، آپ نئی نبوت کے دعوے داروں سے جنگ کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو کوئی نئی نبوت کا اقرار نہیں کیا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ اس کی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر یہ اونٹ دیں اور رسی روک لیں تب بھی میں ان سے جنگ کروں، میں دین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنے دوں گا، وہ دین جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. اس دین کو قائم رکھنا ہے، اس میں کوئی کمی ہم نے گوارا کر لی تو دین قائم کہاں رہے گا؟ تو یہ جان لیجئے کہ خلافت راشدہ میں دین کو قائم رکھا گیا، نہ یہ کہ قائم کیا گیا. قائم کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انقلاب عظیم جو آپ نے برپا کیا. اب اس کے بعد جو ہے جو آج ہمارا حال ہے، وہ جو ابھی میں حالی کی زبان سے اپنا حال آپ کو سنا چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ دین جو ہے زمین بوس پامال، دنیا کے اندر کہیں وہ دین جو ہے اپنے ایک نظام زندگی کے حصے سے کھڑا نہیں، اجزاء ہے. کہیں پر یہ ہے کہ نماز روزہ ہی ہے، کہیں یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا بھی ہے، اس سے آگے نہیں. پورا نظام حکومت، پورا نظام معیشت، یہ جو ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے. تو وہ دین ایک کل کی حیثیت سے کہیں بھی نہیں. آج ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس دین کو قائم کیا جائے، اور قائم کرنے کے بعد پھر اس کو قائم رکھا جائے. تو ان اقیم الدین، دیکھیے جب نماز کھڑی ہو جاتی آپ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاح، نماز کھڑی ہو گئی، اور اقیم الصلاح، نماز کو قائم کرو. یہی بات یہاں ہے، ان اقیم الدین، وہ دین جو تمہیں دیا گیا، وہی دین جو عیسیٰ کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا، نوح کا، وہی دین محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس دین کو قائم کرنا اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں بھی نوٹ کیجئے، تتفرقوا کا اگر فیہ کا لفظ نہ آئے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. ولا تتفرقوا، متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ گروپس نہ بن جاؤ، لیکن تتفرقوا فیہ، اس دین کے بارے میں متفرق نہ ہو. یہ دین ایک وحدت ہے، اس کی وحدت کو برقرار رکھو. اس دین کا معاملہ جو ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اقبال کے وہ دو اشعار ہیں جو اس کی صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں. یہ جو دین کے حصے بکھرے کر لیے گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے، اسی کو کہا گیا الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا ہے، دین کے ٹکڑے کر دیے. فرق کسے کہتے ہیں؟ فرقو، تفریق، علیحدہ علیحدہ کر دینا، دین کے اجزاء کر دیے ہیں، دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں. دین ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک حیاتیاتی اکائی ہے، یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کے کسی جز کو دوسرے جز سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. قبول کرنا ہے تو پورے دین کو قبول کرو، اور اگر قبول نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ. اس میں پرسنٹیج کے اوپر معاملہ نہیں ہوگا کہ 100% دین اگر پسند نہیں ہے تو چلو 50% قبول کر لو، 50% قبول نہیں ہے 33% پر ہی 5% ہو جائے گا پرسنٹیج، وہ کسی طریقے سے 33% قبول کر لو. یہ معاملہ یہاں نہیں چلے گا. یہاں تو فزیولوجی کا آل اور نن لا، یا تو ہوگا تو کل کا کل ہوگا، اور اگر کل نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں. یہ نہیں ہے کہ دین کو آپ کوئی حصے بکھرے کر کے اور اس کی کوئی فیصد نکال کر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. یہ ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تب متفرق نہ ہو جاؤ. تمہیں یکجہتی کے ساتھ اس کامل دین کو قائم کرنے کے لیے بنیاد مرسوس بننا، یہ ہے وہ بات. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مکی سورت ہے سورہ شورا. ابھی وہ جو چیزیں پھر اسی کی شرح ہے وہ یہ کہ اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اصل میں یہ چیزیں ہیں, یہ ہے بیج جس سے کہ وہ درخت وجود میں آئے ہیں جو آپ کو مدنی صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں. یہاں چونکہ یہ مکی دور ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ساتواں آٹھواں سال جو ہے مکی دور کا, وحی کے آغاز کے بعد وہ زمانہ ہے سورہ شورا کے نزول کا. تو فرمایا کہ اس دین کو قائم کرنا ہے مسلمانوں, تمہاری ذمہ داری ہے. یہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی امانت اور اللہ کے ایک بہت بڑے فضل اور کرم کا مظہر بن کر تمہیں دیا گیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ, اس کے ضمن میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ, اس کے ایک ایک حصے کو لے کر علیحدہ نہ ہو جاؤ. جیسے کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے کو لے کر بہت خوش ہے, اترا رہا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے, لیکن اس کے پاس بھی دین کا ایک ٹکڑا ہے, اس کے پاس بھی دین کا ایک لوتھڑا ہے, اس نے دین کا ایک جز لے لیا ہے, اس نے دین کا ایک حصہ لے لیا ہے. حالانکہ دین در حقیقت جب تقسیم ہو جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ حیاتیاتی وحدت اسے کہتے ہیں جس میں تقسیم کا عمل نہیں ہو سکتا. ایک حیوان کو دو ٹکڑے کر دیں گے, نہ یہ حیوان رہے گا نہ وہ حیوان رہے گا. ہاں اگر کوئی سونے کی ڈلی ہے اس کو دو ٹکڑے کر دیجئے, یہ بھی سونا وہ بھی سونا, لیکن جو لیونگ میٹر ہے, حیاتیاتی وحدت یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. وہ رہے گا تو ایک وحدت کی حیثیت سے رہے گا. جب وہ حیوان کو آپ نے ٹکڑے کر دیا, اب وہ بھی نہ وہ حیوان ہے نہ یہ حیوان ہے, دونوں مردہ ہیں, حیوانات کی فہرست سے خارج ہو گئے. اسی طرح دین کے جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ دین نہیں رہتا, وہ کوئی اور شے بن جاتی ہے. ظاہر بات ہے ٹکڑا تو اسی کا ہے, کوئی اسی حیوان کے وہ دستیاں ہیں اور اسی کی رانیں ہیں, لیکن وہ حیوان نہیں ہے, وہ حیوان ختم ہوا. اسی طرح جب دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے, نظر تو آ رہا ہوگا کہ یہ بھی دین ہے, یہ نماز بھی دین ہے اور روزہ بھی دین ہے اور حج بھی دین ہے اور زکات بھی دین ہے, لیکن یہ اجزاء اس کے, یہ دست و بازو کاٹ کر علیحدہ کر دیے گئے, وہ دین ایک حیاتیاتی وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں ہے. لہذا ان یہ بے معنی ریچولز بن کر رہ گئے, یہ رسومات بن کر رہ گئی جن میں وہ روح نہیں ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ شکلیں رہ گئی ہیں, مختلف اعمال کی صورتیں رہ گئی ہیں, انہوں نے رسموں کی شکل اختیار کر لی ہے, وہ ریچولز بن کر رہ گئے ہیں, وہ روح کہاں رہی؟ کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں, لیکن اقبال کے اس شعر کو یاد کیجئے, وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. ایک سجدہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ کر رہا ہو, انی عبد اللہ, وہ جب سجدہ کرتا ہے زمین تھراتی ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا, جو ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد ایک مرد حر بن کر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, وہ سجدہ کچھ اور شے ہے. اور یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں, اس کے اندر چونکہ وہ روح باطنی موجود نہیں رہی, وہ ایک ریچول اور رسم کی شکل بن گئی ہے, لہذا اس میں وہ تاثیر نہیں. اس کا یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں اس سجدے کی نفی کر رہا ہوں, یہ ایک ہوگا مفہوم مخالف. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان ریچولز کو برقرار رکھیے, اس میں وہ روح پیدا کیجئے, اس میں وہ وحدت پیدا کیجئے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ روح نہیں رہی ہے لہذا ان کو بھی تج دیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے. یہ در حقیقت اس کا منفی مفہوم ہوگا, جو اگر کوئی شخص نکالے گا تو وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے, میرا مفہوم وہ نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمی ہے, اس کمی کو پورا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, اس آیت کا جو بقیہ ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا جو پس منظر تھا عرب میں جب کہ یہ قرآن اتر رہا تھا, اس کو ذہن میں لائیے. حضور کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے 8 برس بیت گئے, فرض کیجئے 8, 7, 9, بہرحال یہ جو حضور کا قیام مکے کا دور ہے اس کا نصف آخر جو ہے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو آپ کو ان الفاظ کے بین السطور نظر آئے گی. حضور سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ دعوت جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ دعوت خلاف فطرت ہے؟ نہیں. کیا یہ دعوت خلاف عقل ہے, توحید کی دعوت؟ نہیں. کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں. میں نے حتی الامکان وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ نوح میں, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا، دن میں بھی پکارا، میں نے علل اعلان بھی پکارا، چھپ چھپ کر بھی ایک ایک کو دعوت پہنچائی، میں نے خاموشی کے ساتھ بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر تیری دعوت پیش کر دی، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پکار کر بھی تیری دعوت بیان کر دی، لیکن کیا کروں کہ میری قوم جو ہے جتنا ہی میں نے انہیں پکارا، وہ جو ایک مصرع ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی میں نے دعوت و تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، ان میں اعراض اور انکار اور کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی، آپ کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست، آپ کی یہ دعوت حق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن یہ کہہ سکے کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنے دامن کو تو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو یہ حرف رکھنے کی یا انگلی رکھنے کا کوئی جرت نہیں ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سوچئے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں، اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے، سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں. وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں، لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے، کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے پنج وقتہ پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سود کار محل بنائے اپنے اور اپنی بلڈنگیں اٹھائیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت اثر نہیں آتی. جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے. جمی گویم مسلمانم بے درزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ. پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے. عادی ہو چکا ہے، وہ کیسے چھوڑے، کس طریقے سے مفادات کو تنجے. اور یہ ذہن میں رکھیے، میں وہ تاریخی واقعہ شاید پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر ابتدائی دور تھا نوجوانی کا جوش و خروش، تو حضرت خباب بن الارت یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان چلا گیا جہاں پر کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، بڑے چودھری اور بڑے جو مختلف گھرانوں کے سربراہ لوگ تھے، وہاں جا کر انہوں نے دعوت توحید پیش کی. تو اس پر جو رد عمل ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا، کسی نے فقرہ چست کیا، کسی نے تہکہ لگایا، کسی نے کوئی اور بات کی. ابو سفیان نے اس وقت جو بات کہی ہے وہ ان کے تدبر اور معاملے کو سمجھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوان، یہ بت صرف ہمارے معبود ہی نہیں ہے، یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. ظاہر ہے دیکھیے بات صاف کہی ہے انہوں نے، انسان کو اس صاف گوئی کا کریڈٹ ملنا چاہیے. جس طریقے سے ابو جہل نے ایک مرتبہ بڑی صاف بات کی جب اسے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں صاف اقرار کیا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ صاف کہا اس نے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو قیامت تک کے لیے غلام ہو جائیں گے اور یہ مجھے گوارا نہیں. گیو دی ڈیبل از ڈیو، اس نے کم سے کم یہ کہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو سچی بات تھی دل کی وہ کہہ دی کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مجھے محمد کے جھوٹے ہونے کا گمان ہے معاذ اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اگر محمد کو ہم نبی مان لیں سر جھکانا پڑے گا. صاف بات ہے، قرآن مجید میں تمام رسولوں کی دعوت آئی، ان اعبد اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اور صرف اللہ کی بندگی نہیں میری اطاعت کرو. تو اطاعت کیسے کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل شے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یہود کے علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کیوں نہیں مانا؟ سیادت قیادت مسند پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے کہ جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن سے فتوے پوچھے جا رہے تھے، یہ کون آ گیا نیا آدمی؟ اگر اس کی بات مان لیں ہم تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا منصب ختم، ہماری حیثیت ختم، ہم تو پھر اس کے تابع ہو جائیں گے. ہماری وہ حیثیت جو ہے کہ ہم لوگوں کے اس وقت مقتدا ہے، رہنما ہے، وہ حیثیت ختم ہوتی ہے. یہ ہے اصل شے. تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. دیکھیں یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ بت ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے، اس کو تفصیل سے سمجھ لیجئے. نمبر ایک تو یہ کہ پورے عرب کے معبود جب مکے میں رکھے ہوئے تھے، حج کے لیے جب لوگ آتے تھے، جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ ایک تو یہ آمدنی کا ذریعہ ہے. مزاروں پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی اتنی قیمتی چادر لایا چڑھا گیا، کوئی اور چادر لایا، یہ چادریں جاتی کہاں ہیں؟ آخر کوئی تو ان کا مصرف ہوگا، یہ کس کی آمدنی کا ذریعہ بن رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مجاور تھے، قریش مکے کے مجاور، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جو چڑھاوا چڑھے گا انہی کے پاس آئے گا. اسی میں سے بڑے سمجھدار تھے، اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دیتے تھے، پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے، سقایا پانی پلانا، کہ حجاج خوش بھی رہے، آئیں دیکھیں کہ ہم نے ان کے معبودوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی گدل نہیں پہنچایا ہے، آئیں چڑھاوے چڑھائے چڑھایا ہمارے پاس جائیں گے. نمبر دو یہ کہ جب پورے عرب کے قبائل کے یہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، قریش کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی. ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی اس میں لنک رہے مستقل طور پر قریش، اس لیے کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا اور قریش کے قافلے پر آنچ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ قریش کے قافلے کو لوٹیں گے تو ان کے پاس ان کے خدا جو ہیں وہ بیٹھ رکھے ہوئے ہیں ہاسٹیجز کی حیثیت سے، وہ ان کی گردن نہیں مروڑ دیں گے. لہذا ان کی وجہ سے ان کے قافلوں کو وہ امن حاصل تھا. قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے امن حاصل ہوا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم نے اس کو بتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا. اگر بتوں کے ساتھ وابستہ نہ کرتے تب بھی حاجی یہاں آتے. اور یہ حج کا معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے، مکے والوں کی اس میں معاش کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تھا. یہ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں، بلکہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنی نسل کو ایک شاخ جو ہے اس کو یہاں پہ آباد کر دیا ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز کے نظام کو قائم رکھے، تو اب فجعل افئدت الناس تهوی الیہم، اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ یہاں آئے اور ان کو ثمرات کے ذریعے سے وہ رزق پہنچا. وہ رزق آج تک وہاں پہنچ رہا ہے، جب بت نہیں تھے تب بھی وہ رزق آ رہا تھا، لیکن اس وقت صورت یہ بن گئی تھی کہ بظاہر وہ رزق بتوں سے وابستہ ہو گیا تھا کہ مختلف قبائل کے لوگ اپنے اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے، یاترا کے لیے آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. حالانکہ یہ تو گھر ہے اصل میں، کہ جس گھر کو کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا تھا، جب یہاں بت نہیں تھے تب بھی یہاں ثمرات آ رہے تھے. ثمرات کل شئی یجمع الیہ ثمرات کل شئی، اور اس کے بعد جب حضور نے بتوں سے صاف کر دیا تو کیا اس کے بعد وہ ثمرات کل شئی وہاں نہیں آتے رہے؟ لیکن اس وقت جو چیز نظر آ رہی تھی بظاہر وہ کیا تھی، کہ ان بتوں کے حوالے سے ہماری آمدنی ہے، ان بتوں کی وجہ سے ہمیں عرب کے اندر قیادت اور سیادت کا منصب حاصل ہے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی کہ نبی، نہ آپ کی دعوت خلاف عقل، نہ آپ کی دعوت خلاف فطرت، نہ آپ کے اپنی محنت میں کوئی کسر، نہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی بھی پہلو جو ہے ایسا رہ گیا ہے کہ جس پہ کسی اصلاح کی ضرورت ہو. آپ نے جان اپنی مار دی، بلکہ روکا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم کے اندر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. اے نبی، آپ ہلکان نہ کیجیے اپنے آپ کو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین. اصل بات کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اس بات کو سمجھ لیجئے، جس بات کی طرف آپ ان مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان پر بہت بھاری ہے. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جان لیجئے کہ ان مشرکین میں سے تو اللہ تعالی جس کو چاہے گا کھینچ لے گا. اجتبا یجتبی، کھینچ لینا، پسند کر لینا، جس کو اللہ چاہے گا چن لے گا، اور جس کے اندر طلب ہدایت ہوگی اسے بالآخر ہدایت دے دے گا. یہ دو، یہ آیت کا یہ ٹکڑا آخری، اگرچہ میرے اصل مضمون سے اقامت دین سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بڑے جو حکیمانہ مضامین ہیں وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں ضمنی طور پر، مضمون بنیادی طور پر کوئی اور چل رہا ہے، لیکن حکمت کا کوئی موتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ضمنی طور پر جو ہے ٹانک دیا گیا ہے اس کے حسن کے لیے۔ تو دیکھیے، یہ دو راستے ہیں لوگوں کے حق کی طرف آنے کے۔ اگر تو کسی شخص کے اپنے دل میں حق کی طلب ہے، ہدایت کا وہ طالب ہے، تو آج نہیں تو کل اسے ہدایت مل کر رہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو حق کا طالب ہوگا ہم حق کھول دیں گے، جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت لازمن دیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت میں خود کوئی حق کی طرف، ہدایت کی طرف میلان نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ دو راستے جو ہیں ان کو یوں سمجھیے کہ ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، طبیعت میں پہلے سے نیکی ہے، طبیعت کے اندر شرک سے اجتناب ہے، توحید تک خود پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، جیسے ہی حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے یہدی الیہ من ینیب، جو خود ہی رجوع کیے ہوئے ہیں، جو خود ہی طالب ہدایت ہے، جو خود ہی متلاشی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور حضرت عمر کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ان میں بھی کوئی طلب تھی؟ ختم نہیں، وہ تو ایک کھلنڈرے قسم کے انسان، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو لڑنے بھڑنے میں مزہ آتا ہے، جو چلتے ہوئے خامخواہ بھی کندھا مارے نہیں کسی کو۔ یہ انداز تھا حضرت عمر کا ایمان لانے سے پہلے۔ جو ابو جہل کا انداز تھا وہی حضرت عمر کا انداز، ایمان سے قبل۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہمت، جرت، یہ جس چیز کو صحیح سمجھ لیں گے اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں، لیکن طبیعت کا کوئی میلان نہیں ہے کسی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جب اللہ چاہے کھینچ کر بلا لیتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ گھر سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ نے ایسی شکل پیدا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ اسی کو کہتے ہیں ہمارے صوفیاء، ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک، ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب۔ سالک مجذوب وہ ہے جو چلتے 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 خود آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پکڑ کر اور ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ ایک وہ مجذوب سالک ہے جسے پہلے اللہ نے کھینچا اور کھینچ کر پھر رفتہ رفتہ ساری تربیت بھی دی اور سلوک بھی طے کرایا۔ تو یہ دو مزاج آپ کو انسانوں میں ہمیشہ ملیں گے، ایک وہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ کھینچ لے، جس کو چاہے اپنی طرف بلا لے، جس کا چاہے دل جو ہے، دل تو انسانوں کے اللہ کی انگلی کے مابین ہے، تمام دلوں لوگوں کے دل بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جس کا چاہ پھیر دیا۔ اسی لیے دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں ہیں، اللہم صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کی انگلیوں میں ہے، جس کا دل چاہے وہ پھیر دے، یہ ہے وہ جو مجذوب سالک ہے، جو یہاں پر بیان کیا گیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور دوسرا وہ ہے جو خود حق کا طالب، ہدایت کا متلاشی، چل کر آ رہا ہے، تو اس کا تو حق ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، وہ آ کر دستک دے رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے، جب حضور اقامت دین کی اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہ مشرکین تھے جو ذلہ ضلالم بعیدہ کا مصداق تھے، دوسرے اہل کتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو پریشانی لاحق ہوتی تھی ان اہل کتاب کے بارے میں، انہیں کیا رکاوٹ ہے، یہ تو مشرکین ہیں، ان کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، 2000 سال بیت گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، یہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، لہذا ان کے لیے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی دوری، ان کا اس کو قبول نہ کرنا، ہچکچانا، اس لیے کہ بہت فاصلہ ہے۔ لیکن یہودیوں کو کیا ہوا، یہ عیسائیوں کو کیا ہوا، یہ تو کتابیں پڑھتے ہیں، وہم یتلون الکتاب، کتابیں پڑھتے ہیں، تورات موجود ہے، اگرچہ تحریف ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بنیادی ہدایت تو موجود ہے، انجیل موجود ہے، آج بھی اس انجیل کو آپ پڑھیے، بہترین مواعظ اس کے اندر موجود ہیں، دین کی بنیادی تعلیم اس کے اندر موجود ہے. جو بھی انہوں نے تحریف کی ہے وہ دو چار جگہوں پر ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اصل میں اب بھی اناجیل اربعہ میں کہیں تثلیث کا عقیدہ موجود نہیں ہے، اب بھی کہیں پر بھی یہ کفارے کا عقیدہ ان میں موجود نہیں ہے. یہ تثلیث اور کفارے کے سارے عقیدے جو ہیں وہ جو پال کے لیٹرز ہیں ان کے اندر ہیں. باقی یہ کہ وہ اناجیل اربعہ اب بھی اس سے پاک ہے. کچھ زو معنی قسم کے جملے تو ہیں جس سے یہ مفہوم بھی نکالا جا سکے وہ بھی نکالا جا سکے، لیکن صراحت کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ ان اناجیل اربعہ میں آج بھی موجود نہیں. تو سوچئے کہ حضور کو جو سب سے زیادہ تشویش ہوتی تھی وہ ان مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کے بارے میں، کہ انہیں تو فوراً بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا، یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے. قرآن موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے کتنے ادب سے، کتنے احترام سے، کتنی تعظیم سے. موسیٰ کی زندگی کے حالات پر قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے. یہ جو قصص القرآن کتاب لکھی مولانا میں نام بھول رہا ہوں، آپ شاید بتا سکے، بہرحال حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ، قصص القرآن، انہوں نے ایک کام بڑا عجیب کیا ہے. ہر رسول یا نبی جس کا ذکر لائے ہیں اس میں پہلے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے، اور آیات گنتی کر کے ٹوٹل آیات کتنی ہیں جو ان کے حالات پر قرآن مجید میں مشتمل. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں 555 آیات، 6,500 آیات ہے کل، اس سے ذرا کچھ اوپر، 6,666 بھی کہتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ کچھ تعداد آیات میں تھوڑا سا فرق ہے، آیت بسم اللہ کو ہر مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کاؤنٹ کیا جائے، 113 مرتبہ جو سورتوں کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے، ہر مرتبہ گنیں گے تو 113 کی تعداد بڑھ جائے گی، نہیں گنیں گے تو گھٹ جائے گی. لیکن یہ کہ 6,500 آیات، اس میں سے 550 آیات حضرت موسیٰ کی، تو 1/13 قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے.